نمدر نصلي على رسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Last Sunday سوالات کے جوابات اگرچہ دیئے تو تھے لیکن اس کے باوجود کچھ سوال باقی رہ گئے تھے, اور اس سوالوں کے جوابوں کو جو اتنی ترجیح دیتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے. ایک تو زیادہ تر سوالات دوسرے ممالک سے آتے ہیں, اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غیر ممالک میں ہیں اور وہاں اسلام کے نقطۂ نظر سے ماحول زیادہ فیوریبل نہیں ہوتا, تو ان کے جوابات اگر انہیں جلدی مل جائیں تو ان کے لیے شاید کچھ باعث اطمینانیت ہو جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سوالات دراصل ہمارے مختلف بھائیوں کی سوچ کا مظہر ہوتے ہیں, علم کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے سوالات کا ذہن میں اٹھنا اور ان کے جوابات دیے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے. علم بڑھتا ہی آگے اسی صورت میں ہے. اگر صرف گفتگو کی جائے تو وہ ایک یکطرفہ عمل ہو جائے گا, اور اس میں علم کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہوتی ہے. ایک سوال کسی نے غیر ملک سے پوچھا ہے کہ مائی ڈاٹر از انسسٹنگ گیٹ اینڈ کیپ اے کیٹ ان دا ہاؤس, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اف وی کیپ اے کیٹ اور اے ڈاگ ان ہاؤس, فرشتے اور اینڈرو آف آر لیٹ ریلیٹیوز ڈو ناٹ کم, پلیز ایڈوائز می آن دس پلیز, کین یو بائی اینڈ کیپ اے کیٹ ایٹ ہوم. ارواح کے بارے میں تو آج پہلی بار یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ارواح کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے, ورنہ اسلام میں ابھی تک تو جو میرے علم میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر گھر کے اندر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس ضمن میں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کتے کو ہم اپنے لیونگ ایریا سے باہر رکھیں اور خالصتاً رکھوالی کے نیت سے اسے رکھا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. خالصتاً رکھوالی کی نیت سے اور لیونگ ایریا کے باہر کتے کو رکھا جا سکتا ہے. دوسرا, کتے کی نجاست اس کا جو لعاب دہن ہے, اس کا جو تھوک ہے, وہ نجس ہے. اگر کتے کا جسم خشک ہے, گیلا نہیں ہے, تو اگر کپڑوں کے ساتھ وہ ٹچ بھی کر گیا تو ہمارے کپڑے پلیت نہیں ہوتے. صرف اسی صورت میں انہیں پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر کتے کا جسم گیلا ہے. ہاں البتہ شوق کی خاطر, کھیلنے کے لیے یا شکار کے لیے کتے کا رکھنا مناسب نہیں ہے, اسے منع کیا گیا ہے. بلی گھر میں رکھنے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن جب بلی گھر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے بالوں سے محتاط رہنا چاہیے کہ وہ نقصان دہ ہیں انسان کے لیے. میرے خیال میں تو بلی کو گھر میں پالنے سے کوئی اس میں ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحیں گھر میں نہ آئیں یا فرشتے نہ آئیں. بلی رکھی جا سکتی ہے گھر میں. یہ کسی غیر ملک سے مختصر سا سوال ہے کہ پلیز میک لیکچر آن حجاب فار گرلز. یہ مختلف ہماری کتابوں میں لکھا ہوا مل جائے گا. خاص طور پر ایک کتاب اس سلسلے میں خاصی یوزفل ہے, بہشتی زیور. اس میں اس قسم کے مسائل بڑی وضاحت سے اور بڑی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں. مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں کہ خواتین کے لیے پردہ اس طرح سے کیا جانا چاہیے کہ خاتون کے جسم کی ساخت اس لباس سے ظاہر نہ ہوتی ہو، اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا لبادہ اوڑھ لیا جائے، اوور آل پہن لیا جائے کہ جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے. اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے کے لیے ساکس اور گلوز استعمال کیے جانے چاہیے. کچھ علماء کے یہاں چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اور کچھ اسکول آف تھاٹ ایسی ہیں جس میں چہرے کے پردے پر بھی زور دیا جانا چاہیے. یہ اس کا مختصر سا ایک خاکہ ہے، زیادہ ڈیٹیل بھجتی زیور میں مل جائے گی. یہ ایک سوال یہ ہے کہ ولایت میں عارف کون سا مقام ہے؟ عارف در حقیقت مقام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک اسلوب کا نام ہے. ہر وہ آدمی جو تصوف کی راہ پر چلا، ولایت کے مقام کو پہنچا اور نیکوکار ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، وہ عارف کہلائے گا. یہ روحانیت کے کسی مقام یا عہدے کا یا منزل کا نام نہیں ہے. یہ ہماری پچھلی کسی گفتگو کا حوالہ دے کے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ ان لیکچر 52 یو ایکسپلینڈ اف دیر از نو وے ٹو بائی اے ہاؤس آن کیش فرام اون سورسز ان اے فارن نان اسلامک کنٹری، ون کین گو فار اے مارٹگیج، ہاؤ ایور شارٹیسٹ پاسبل اینڈ لمیٹڈ ٹو اسمالسٹ پاسبل اماؤنٹ، بٹ اونلی اف سرچ پانے کو چھت نہ ہو. پلیز کلیریفائی دیٹ بیکاز آئی ہیو been living on a rent since in North America and probably paid over $75,000. Just thinking, I can't buy as I don't involve in sud or riba. Of course, a roof can be obtained on rent. However, owning a house is not possible. So should I not make a mortgage because I can continue to live on rent forever, or go ahead, get all assets together, buy house on smallest and shortest possible mortgage? Please explain in a lecture as well for benefit of others. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کسی صاحب نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، جس کا جواب میں نے عرض کیا تھا. میری گزارش یہ تھی کہ اگر کوئی شخص گھر خریدنا چاہتا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کرایہ مستقل طور پر ادا نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں سکتا، اور اس کی بجائے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ گھر لے لے اور سر چھپانے کے لیے اسے ایک چھت نصیب ہو جائے، لیکن اس کے ریسورسز اسے اجازت نہیں دیتے کہ وہ مکمل پیمنٹ کر سکے، دوست اور احباب سے قرض ہنسنا ملنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر یہ کر لیا جائے کہ جتنا کم سے کم ممکن ہو وہ لون لیا جائے، اور کم سے کم عرصے کے لیے لیا جائے کہ تمام اپنی پرائرٹیز ختم کر کے قرض کی ادائیگی کو ٹاپ پرائرٹی دے دی جائے، اور اس لعنت سے جلد جان چھڑا لی جائے. تو جس طرح سے اگر کچھ نہ ملے تو گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن صرف اسی قدر جس سے جان بچ جائے انسان کی، یا شدید بیماری کی صورت میں بطور دوا صرف اس سے جس سے کہ جان بچائی جا سکے وہ شراب استعمال کی جا سکتی ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اور راستہ نہ ہو ہمارے سامنے، تو بحالت مجبوری پھر اسی قدر قرض لے کے کہ جتنا نہایت ضروری ہو اور کم سے کم وقت میں اسے ادا کر دیا جائے اور گھر خرید کے اس میں لے لیا جائے. لیکن اگر انسان کمفرٹیبلی کرایہ ادا کر سکتا ہے، تو میری رائے میں بہتر یہ ہوگا کہ کرایہ ادا کر کے آدمی رہتا رہے اور سود کی لعنت میں مبتلا نہ ہو. سوال کہ روح کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ کیا سرخ اور سفید رنگ کی روح نیک ہوتی ہے؟ باقی رنگ کی روحوں کا انسانی جسم میں کیا رول ہوتا ہے؟ روح کا کوئی رنگ نہیں ہے, یہ بے رنگ و بے بو ہے, نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ اس کی کوئی خوشبو ہے. جب یہ بے رنگ ہے تو سرخ یا سفید رنگ کی روح کے نیک ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی روح کا یہ رنگ ہے, وہ روح کا رنگ نہیں ہے. در حقیقت وہ رنگ اس روح کو سوٹ کرتا ہوا ہے, اس نسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کا رنگ یہ ہے. اسی طرح جو خوشبو کسی روح سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی روح کی خوشبو ہے. باقی کسی قسم کا کوئی رنگ نہ تو ناپاک ہے, نہ نیک ہے, نہ بد ہے, نہ گناہگار ہے, اس لیے کہ روح ہے ہی بے رنگ. اور روحوں کا انسانی جسم میں, چاہے وہ کسی رنگ کو سوٹ کرتی ہوئی یا کوئی رنگ اس روح کو سوٹ کرتا ہو, فنکشن سب کا ایک ہی ہے کہ ہماری اس مٹی کے بت کو چلتا رکھتی ہے روح, اس کی ڈرائیونگ فورس ہے وہ. کسی نے ایک سوال پوچھا, آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت کے جنرل کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میں نے ایک دو موقعوں پر پہلے بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ ہر لفظ کے اثرات ہر روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں. آیت کریمہ اس کا بنیادی عنصر جلالی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ کرے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روح کو سوٹ نہ کرے. جلالی ہے یہ, اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے منہ میں چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جناب حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کیا تھا, اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کے روز یوم عاشور پر نے کنارے پہ آ کے اگل دیا تھا. اور اس کے اثرات جنرلی یہ کہا جاتا ہے اس کے اثرات کے بارے میں کہ انسان کیسی ہی مشکل میں کیوں نہ مبتلا ہو, اگر اس کو پڑھا جائے خلوص دل سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انسان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یہ درست ہے, اس کے جنرل اثرات یہی مرتب ہوتے ہیں, لیکن یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کسی شخص کی روح کی فارمیشن کیا ہے, اور اس روح کے اپنے بنیادی ایلیمنٹ کیا ہے. اس لیے ایک چیز پر میں زور دیا کرتا ہوں کہ وہ تمام وظائف جو لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھے ہیں, اخباروں میں چھپتے ہیں, ان وظائف کو اس طرح سے نہ پڑھیے, کیونکہ عام انسان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ورد, ذکر, وظیفہ, تسبیح اسے سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہم لوگ بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک چیز عام دکھائی دے گی کہ جو شخص جتنی زیادہ تسبیحاں پڑھتا ہے اتنا ہی ذہنی طور پر پریشان دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم بغیر کسی سے پوچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فقیر لوگ, اولیاء کرام, درویش, یہ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو قسم کے وظائف کر لیں, بے شک ان کی تعداد بہت ہوتی ہے. زیادہ پڑھائیاں جب بھی کوئی شخص پڑھے گا, لا محالہ اس پہ پریشانیاں, ذہنی پریشانی ضرور اس کو آ جائے گی. تو کوشش کیجئے کہ وظائف اور ذکر اذکار کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. جو صورتیں بھی ہمیں زبانی یاد ہیں ان کو ہم دل میں پڑھتے رہیں بیٹھے ہوئے، درود شریف پڑھتے رہیں دل میں بجائے ذکر اذکار کے پیچھے دوڑنے کے. لوحل ولا قوت بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ جلالی ہے اس کا بنیادی عنصر، اور اس کے جنرل اثرات تو سب کو معلوم ہے کہ شیطان کو دور دوڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی برا خیال آئے ہمارے ذہن میں، ہمارا نفس ہمیں بہکائے، تو اگر لاحول ہم پڑھ لیں تو اس کیفیت سے انسان نکل جاتا ہے اور نفس کے ہاتھوں بہکتا نہیں. تو یہ اس سوال کا جواب تو میں ابھی دے چکا کہ کیا صرف درود ہی ورد میں رکھا جائے تو کافی ہے؟ بے شک اگر درود شریف کا ورد جاری رکھا جائے تو یہی انسان کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کی راہ میں پیار اور عشق و محبت، اس کو بہت دخل ہے. اگر انسان کسی سے صرف فقیر سے دل سے پیار کرتا رہے تو ہوگا یہ کہ چونکہ جس کو بھی انسان پیار کرتا ہے اسے یاد ضرور کرتا ہے، اس کے دھیان لگا رہتا ہے، اور لاشعوری طور پر اس آدمی کی نقل کرنے لگتا ہے، اس کی اچھی چیزیں اسے بھاتی ہیں اور ان پہ عمل کرنے لگتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی فقیر یا درویش سے پیار کرے گا تو اس کے نقش قدم پہ خود بخود چلنا شروع کر دے گا، اس کی عادات کی، اس کے سٹائل کی، اس کے الفاظ کی نقل کرنا شروع کر دے گا. تو اگر ایک شخص یہاں سے چلتا ہوا پیدل اسلام آباد تک گیا ہے تو اس کے نقش قدم پر، اس کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھتا ہوا کوئی بھی آدمی چلے تو اسلام آباد ہی پہنچے گا لا محالہ. تو جب ہم کسی شخص سے پیار کرتے ہیں اس کی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان وہی جا پہنچتا ہے جہاں وہ شخص پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں. جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو اسے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ملتی ہے، اور جس شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جائے تو اس کے تو بیڑا پار ہے دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جس شخص کو اللہ یہ توفیق بخش دے کہ وہ درود شریف کا ورد رکھے، اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کیا ہے. یہ کسی صاحب نے اس میں اعظم کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس میں اعظم قرآن پاک کی سورہ فاطر کے علاوہ، تو میں نے عرض کیا تھا سورہ فاطر میں نے مثال کے طور پہ بتائی تھی، یہ تین صورتوں میں اس میں اعظم موجود ہے. میں نے سورہ فاطر کا ذکر مثال کے طور پہ کر دیا تھا کہ ان میں سے ایک سورہ فاطر ہے. معلوم نہیں کہ ہم لوگ اس میں اعظم کے پیچھے دوڑتے کیوں پھر رہے ہیں، اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے فقیر تو اس میں اعظم سے بڑی دور بھاگتا ہے. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں نے خود ٹھوکر کھائی بھی ہے اس میں اعظم پر، کہ جب میں فرسٹ ٹائم اپنے مرشد صاحب سے ملا تھا، دی ویری فرسٹ ٹائم، تو میرے مرشد صاحب نے مجھے لفظ فرما دیا جو چار حروف پر مشتمل تھا، اور فرمایا کہ جب وضو کرو تو وضو میں جب ہاتھ اپنے دھونے شروع کرو تو ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو. تو ہاتھ دھونے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، صرف اسی دوران پڑھنا تھا، وہ دو بار، چار بار، پانچ بار رک گیا. تاکید یہ فرمائی کہ اس کے بعد دعا نہ مانگنا. دو تین روز تو میں صبر کر گیا، لیکن وہ جو مغربی تعلیم ہے اس نے مجھے بہکا دیا، یہ تو میں الزام دینے کو مغربی تعلیم کا نام لے رہا ہوں، ورنہ قصور میرا اپنا ہی تھا، مغربی تعلیم کا قصور نہیں تھا. تو اپنے آپ کو تسلی یہ دی کہ یہ تو مغربی تعلیم تھی جس نے مجھے بہکایا، اور کہا کہ اس کو دعا مانگ کے دیکھو ہوتا کیا ہے. تو میں نے وضو کر کے پڑھا اور وضو کے دوران دعا مانگ لی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب نماز پڑھی تو دعا میں میں نے ایک مقام دیکھ لیا، اور مقام دیکھ کے خود ہی سمجھ آ گئی کہ کہاں پہنچا ہوا ہوں میں. تو میں نے بڑی خوشی سے ذکر کیا اس کا اپنے مرشد صاحب سے کہ حضور میں نے آج یہ دیکھا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ بجائے خوش ہونے کے اپسیٹ ہو گئے. تو کہنے لگے ذرا پھر بتانا کیا دیکھا تم نے. تو میں نے دوبارہ عرض کر دی. بہت سوچ میں پڑ گئے. تو پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے ذرا دوبارہ بتاؤ کیا دیکھا تھا. میں نے پھر کہہ دیا. کہنے لگے اچھا اتنی جلدی ہوتا تو نہیں ہے. تو پھر خود ہی مراقبے میں گیا اور مجھے کہنے لگے تم نے دعا مانگی تھی. میں نے کہا جی ہاں. تو بگڑ گئے کہ یہاں کے لینے آئے، چلو دوڑ جاؤ یہاں سے، اب کیا لینے آئے، بھاگو. تو اس میں اعظم اس لحاظ سے خطرناک بھی ہے کہ انسان غیر ارادی طور پر بعض اوقات دعا مانگ لیتا ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا. عادتاً میں خود کلامی کے طور پر جب تنہا ہوتا ہوں تو وقتاً فوقتاً رب تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا رہتا ہوں یا اللہ رحم کر دے مجھ پر. اب یہ دعا ہے. اب کہیں آپ نے اس میں اعظم پڑھا اور خود کلامی کے انداز میں بغیر یہ ریئلائز کیے کہ یہ دعا ہے کہہ بیٹھا انسان کے یا اللہ رحم کر، تو یہ دعا ہو گئی، لٹکا دیے گئے آپ. تو فقیر تو اس میں اعظم سے بڑی دور بھاگتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. عام آدمی اس کی جستجو میں رہتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی سزا پر نظر نہیں کسی کی، کہ اگر کسی فقیر نے اس میں اعظم پڑھ کے دعا کر لی، کام تو رب تعالیٰ کر دے گا لیکن اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لسٹ سے کاٹ دیا جائے گا. یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ فقیر اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن یہ سزا نہیں برداشت کر پاتا. تو اگر دنیا کی خواہش اتنا غلبہ اختیار کر جائے انسان پر کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اس میں اعظم سے دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں، بے شک نام میرا لسٹ سے کٹ جائے، تو سوائے اپنے لیے انسان یہ کہنے کہ اللہ مجھ پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم فرمائے، کہ یہ حال ہو گیا ہے. بڑی کڑی سزا ہے یہ، سزا برداشت نہیں ہو سکتی. انسان کا کشف جاری ہوتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے بندہ. اگر کشف اختیاری اللہ نے عطا فرما دیا، بڑا مہربانی فرمائی، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حالت کشف میں چلا جاتا ہے بیٹھا بیٹھا انسان جب چاہتا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب چل رہا ہوتا سلسلہ، تو سڈنلی کشف بند ہو جاتا ہے. جب پہلی بار ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، تو فقیر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اب دنیا سے چلا جائے. اتنی زیادہ اس کا اثر انسان پہ اس قدر زیادہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی بیکار لگتی ہے. اسی طرح لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ جو دعا کر دی وہ پوری ہو گئی، جو زبان سے کہہ دیا وہ پورا ہو گیا، تو سڈنلی اس کیفیت سے وہ ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اور پھر بعض کا اس کیفیت میں چلا جاتا ہے جو دعا مانگی بجائے پوری ہونے کے اس کے بالکل 100% اپوزٹ ہو گیا کام. گرچہ یہ کیفیت 3 دن 4 دن زیادہ 7 دن رہتی ہے، عام طور پر 3 دن اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت برداشت نہیں ہوتی انسان سے. واقعتاً انسان یہ سوچتا ہے کہ अब मेरे जिंदा रहने का फायदा नहीं है कोई। वो और बात है बाद में जब समझ आ जाती है तो उसे मालूम है कि ये होना है और उसका फायदा भी इंसान को पता चल जाता है, क्योंकि जब इंसान की कहीं भी हर बात पूरी हो रही होती है, मांगी हुई हर दुआ पूरी हो रही होती है, तो अंदेशा ये होता है कि तकब्बुर आ जाएगा कि इंसान ये कहेगा जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा, ये तकब्बुर है। या वो ये कह दे कि मैं जो दुआ तुम्हें दे दूंगा वो पूरी हो जाएगी, जो मैंने दुआ मांग दी वो पूरी हो जाएगी, ये तकब्बुर है। तो तकब्बुर से ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इल्म खत्म हो जाता है। तो रब ताला की दरहकीकत वो रहमत है कि इंसान को वो चलते चलते झटका देता है कि तकब्बुर में ना आना, मैं ही कादरे मुतलिक हूं और मैं ही ये चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं पूरी हो जाएं और मैं ही हूं जो तुम्हें ये सब दिखाता है। रब मैं हूं, मैं जब चाहूं इसे रोक लूं। तो जब ये झटके दरमियान में लगते रहते हैं तो इंसान के पांव जमीन पर रहते हैं, तकब्बुर में नहीं आता, तो यूं बचा रहता है। तो ये रब ताला की रहमत का एक अंदाज है जब ये होता है। फिर इसमें बात का जूते भी लग जाते हैं खल्क खुदा से। अब कोई आदमी आया, उसने कहा ये काम मेरा हो जाए, और इंसान ने इस एतमाद में कह दिया कि मेरा रब बड़ा रहीम व करीम है, आज तक वो मेरी इज्जत रखता रहा, मैंने अगर कह दिया किसी को जाओ हो जाएगा ये काम तो हो गया। अब आपने इत्मीनान से कह दिया कि जाओ मियां हो जाएगा ये काम, वो काम उसके उलट हो गया। तो लोग आ जाते हैं और आके कहते हैं कि क्या तुमने ढोंग यहां फैलाया हुआ है, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुमने कहा था काम हो जाएगा, काम तो हुआ ही नहीं। तो जब वो अल्फाज के जूते मार के जाता है बंदे को तो मजाक ठिकाने आ जाता है, तो यूं दोबारा इंकसारी में चला जाता है तकब्बुर से, तो बच जाता है बंदा। कश्फ में चीजें हमेशा दोस्त दिखाई देती हैं, बहुत का रगड़ देता है रब ताला, तो पता चलता है कि नहीं, रब तो वही है, मालिक वही है इन सब चीजों का। तो इंसान तकब्बुर से दोबारा इंकसारी में आता है, आजी में आ जाता है, तो वो भी एक रहमत है। इंसान को पता नहीं चलेगा कि मुझसे क्या हो गया, कहां क्या गलती हो गई, पता उस वक्त लगता है जब सजा मिल जाती है। तो ये इसमें आजम से फकीर तो बहुत दूर भागता। और फिर ये एक अजीब बात है हमारी कि रब ताला ने जगह जगह इस दुनियावी माल ज़र और आसाइश को इंतहाई हकीर बयान किया है, मिसालें देकर के मेरे नजदीक इस दुनियावी माल ज़र और दुनियावी आसाइश की वैल्यू दुनिया की हकीर तरीन चीज से भी कमतर है। फिर रब ताला ने इसको साबित भी किया कि अपने इंतहाई प्यारे बंदों को इन चीजों से दूर रखा है। जितने भी पैगंबर हैं वो दुनियावी तौर पर तही दामन रहे, दुखों में जिंदगी बिताई है, कोई ऐसा दुख नहीं दुनिया का जो जिससे वो नहीं गुजरे हैं। लेकिन रब ताला ने उन्हें इज्जत और नाम बेमिसाल दिया, ये इनाम है उनका। जिस चीज को अल्लाह ने अपने प्यारों से दूर किया हम उसके पीछे भागते हैं। रब ताला ने कुरान पाक हम पर उतारा था कि हम राह रास्त पर आ जाए, जो सीधा रास्ता है वो देख लें। और राह रास्त और सीधे रास्ते पर इंसान आ नहीं सकता जब तक कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत न निकल जाए। यही वजह है कि कुरान पाक को कसरत से पढ़ने वाला और उसको समझने वाला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है। ये कैसा जुल्म करते हैं हम अपनी जात पर कि वो कलाम जिसको अल्लाह ताला ने उतारा था हमें रास्त पर लाने के लिए और हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देने के लिए, हम उसे दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल जो लोगों को एक पर्टिकुलर सड़क के वन वे होने के बारे में बताने पर और उसकी तामील करने पर मामूर है कि लोग उसकी खिलाफवर्जी न करें, लोगों को बताए कि ये वन वे है और इसमें आप इस फिल्म से दाखिल नहीं हो सकते, जाना इधर मना है, वो उस वन वे की खिलाफवर्जी खुद करना शुरू कर दे। हम दुनिया के हसूल के लिए कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात पढ़ते हैं, हम दुनिया के हसूल के लिए सूरतें पढ़ते हैं, अभी उसका इस्तेमाल हमने क्या निकाला, इसे दूर रहा जाए बेहतर है। दुआ के किस्से में हम पढ़े रहते हैं, दुआ क्या है, ये किस तरह काम करती है, ये असल में दुआ उस चीज का नाम है कि जब इंसान का दिल दुखे, इंसान तकलीफ में हो, सबसे आला कुव्वत के सामने जब वो फरियाद करे, उसको पुकारे, वो दुआ है। मदद का तलबगार हो सुप्रीम पावर से, वो दुआ है। इंसान को अल्लाह ताला ने जो सबसे आला पेचीदा और ताकतवर चीज अता फरमाई है वो उसका दिमाग है। इस दिमाग के कई एक लेवल हैं, एक शऊर है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक लाशऊर है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं और एक अनकॉन्शियस माइंड भी है, ये तीसरा लेवल है। होता यह है कि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कोई आरजू हमारी पूरी नहीं हो रही होती, तो इसका अदराक हमारे कॉन्शियस माइंड को होता है, शऊर को होता है। जब हम आरजू पूरे ना होने की बेचैनी या उस दुख या उस तकलीफ से मजबूर होते हैं तो हम अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं। जब वो दुआ हम करते हैं तो वो ख्वाहिश चाहे किसी चीज के हसूल की हो, चाहे किसी दुख और दर्द से निकल जाने की हो, वो ख्वाहिश और वो आरजू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसे रिपीट करने लगता है अल्लाह के हुजूर, और यूं रब ताला की तरफ से दुआ हमारी कबूल हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम बसा औकात कोई चीज कहीं रख के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि मैंने गाड़ी की चाबी कहां रखी थी, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं उसको ढूंढने की, नहीं मिलती तो हम उसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद बैठे बैठे खुद ही याद आ जाता है कि मैंने फलां जगह चाबी रखी थी और जाके हम वहां से उठा लेते हैं। अब ये खुद ब खुद कैसे याद आई वो चीज, याद आ नहीं सकती, कहीं कोई चीज काम कर रही थी जिसके बाद वो कामयाब हुई, उस चीज को रिकॉल किया और वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ गई, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हमने तलाश छोड़ दी थी तो दर हकीकत हमने उसकी तलाश सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर दी थी और सबकॉन्शियस माइंड उस पर मुसलसल काम कर रहा था, और वो चीज थोड़ी देर के बाद हमें याद आ गई। बिल्कुल दुआ के साथ इसी तरह होता है। यही वजह है कि जब हम दुआ मांग चुके हैं, काम तो हमारा हल नहीं हुआ, वो आरजू पूरी नहीं हुई, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई हमारी, लेकिन हमें इत्मीनान हो गया, एक सुकून आ जाता है, एक यकीन आता है कि ये काम पूरा हो जाएगा हमारा, वो इसलिए कि वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में मुंतकिल हो गया है किस्सा, और वो दुख और वो एहसास कॉन्शियस माइंड से खत्म हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में मुंतकिल हो गया है। तो उस तकलीफ का एहसास जाता रहा है। ये जो खेल है ट्रांसफर का फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत बड़ी रहमत है इंसान के लिए, अदरवाइज हम लोग पागल हो जाते हैं। हमें यह आसूदगी देता है यह एहसास, इसीलिए दुआ को कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वो लोग जो अपने अकीदे के बड़े पक्के हैं और अपने अकीदे पर प्रैक्टिस करते हैं, खा वो कोई हो, उन्हें आप कभी परेशान नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस की ताकत इतनी ज्यादा है, उनका सबकॉन्शियस उन्हें एहसास दिलाता रहता है कि ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो कादरे मुतलिक है, जो हमें लुक आफ्टर करता है, हमारे काम कर देता है, सब हर चीज उसी के कब्जे इख्तियार और कब्जे कुदरत में है। वो एहसास पुख्ता अकीदे के लोगों को कभी परेशान होने नहीं देता। यह अजीब बात है कि वो लोग जो सेकुलर हैं, एथिस्ट हैं, मुश्किल की घड़ी में वो भी दुआ मांगते हैं, मानते नहीं रब को, फिर भी दुआ मांगते हैं मुश्किल के औकात में, जहां कहीं मुश्किल में आ गए, मुसीबत में फंसे, वो दुआ मांगते हैं। सुकरात उसकी सबसे बड़ी मिसाल था कि जब उसको जहर का प्याला दिया गया तो उसने दुआ मांगी रब के हजूर, और आखिरी मिनट पर उसने कहा कि नहीं, एक दिखाई न देने वाली कुवत है जो सब कुवतों से बड़ी है, सब पर मोहित है, और मैं उसको तस्लीम करता हूं, उसके वजूद को तस्लीम करता हूं, और इसी इत्मीनान के साथ मैं ये जहर का प्याला पी रहा हूं। ये आखिरी अल्फाज थे सॉक्रेट्स की जब उसको जहर का प्याला दिया गया। इसके बरक्स अरिस्टोटल को जहर का प्याला दिया गया, उसने दुआ नहीं मांगी और उसका आखिरी वक्त भी उतना ही खराब हुआ। इन दोनों में ये फर्क था, उस्ताद शागिर्द थे ये अरस्तु और सुकरात। तो ये दुआ में वो कुव्वत है, दुनिया का हर मजहब दुआ को इबादत का मगज बताता है, सिर्फ इस्लाम नहीं है, हर मजहब। दरहकीकत हर मजहब कहना ज्यादा दुरुस्त नहीं होगा कि इस्लाम से पहले रब ताला की तरफ से उतारे गए मजहब, इसलिए कि वो भी रब के भेजे हुए मजहब थे, वो अपने अपने टाइम पर बिल्कुल ठीक थे, आज भी ठीक हैं वो। फर्क यह है कि हर मजहब सुपरसीड हुआ है बाद में आने वाले मजहब और बाद में आने वाले पैगाम के जरिए से, लेकिन इस्लाम पर आके वो पैगाम चूंकि मुकम्मल हो गया था तो इस्लाम सुपरसीड नहीं हुआ। ये लेटेस्ट वर्शन है अल्लाह ताला के पैगाम की, तो इसलिए हम किसी मजहब को बुरा नहीं कह सकते कि वो अल्लाह ही के भेजे हुए हैं। हम किसी मजहब से दूर नहीं भाग सकते, उससे नफरत नहीं कर सकते, इसलिए कि वो भी अल्लाह के उतारे हुए मजहब हैं, अल्लाह ही के भेजा हुआ सच्चा पैगाम है वो। जिन किताबों के जरिए से वो पैगाम आया वो भी सच्ची थी, वो रब की थी। जो पैगंबर उन किताबों को लेकर आए, जिन पैगंबरों पर वो किताबें उतारी गईं, वो भी सच्चे थे। इसलिए हम किसी मजहब के बारे में कोई ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दे सकेंगे, इसलिए कि वो भी अल्लाह ही के भेजे हुए मजहब हैं, अपने वक्त पर बिल्कुल मुकम्मल थे, वो ठीक थे। वो और बात है कि जिन जो जमाना तरक्की कर गया, इंसान ने तरक्की की, तो लेटेस्ट वर्शन उसकी आ गई, उसको रिवाइज करके एडिशन करके मजीद पैगाम भेज दिया अल्लाह ताला ने, और इस्लाम आखिरी पैगाम है, और इसी नस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी इतवार मुलाकात होती है।